نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال تعالى: واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، گزشتہ جمعہ نماز سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں، اور عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کچھ فکر پیدا ہو جائے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی. جس طرح اور سارے معاملات کو ہم درست دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی دکان کو، اپنی فیکٹری کو، اپنے مل کو، یا اسی طرح سے اپنے گھر کو، ہر معاملہ انسان یہ چاہتا ہے کہ درست حالت میں چلتا رہے، اسی طرح سے ہمیں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہماری نماز بھی درست ہو جائے. مدتیں گزر جاتی ہیں، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، عمریں بعض اوقات 60-70-80 کی پہنچ جاتی ہیں، لیکن چونکہ ایک طریقہ، ایک عادت شروع سے چلی آ رہی ہے اس عادت کو نبھانے کی، لہذا جب کوئی شخص کوئی ایسی بات بتلاتا ہے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی، اس پر حیرت ہوتی، اور نہ صرف حیرت ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب، ہم تو 60 سال سے یہ کر رہے ہیں، یا 50 سال سے ہم تو ایسے ہی کر چل رہے ہیں، آج نئی بات بتا رہے ہیں. تو وہ ان کے 60 سال یا 50 سال کر لینے سے کوئی بات جائز نہیں ہو جاتی. بہت سارے کام ایسے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں اپنے طور پر، لیکن ان کے کر لینے سے وہ بات جائز نہیں ہو جاتی. بات تو اپنی جگہ پر ہی رہتی ہے، دین اپنی جگہ پر رہتا ہے. البتہ یوں کہہ لیجئے کہ 50-60 سال سے وہ غلط کر رہے تھے، اب اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں بات سننے کے بعد اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، تو اس پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ کم از کم مرنے سے پہلے تو اصلاح ہو گئی، ورنہ اس کے بعد تو پھر کوئی دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. اس لیے آنکھ بند ہونے سے پہلے اگر آدمی کی اصلاح ہو جائے، اس کا معاملہ سلجھ جائے، ٹھیک ہو جائے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مرنے سے پہلے اس بات کی توفیق عطا فرما دی. تو گزشتہ جمعہ جو بات میں نے عرض کی تھی، غالباً تعدیل ارکان یا قومے تک کی بات کی تھی، کہ ہم جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو اطمینان کے ساتھ اٹھیں، اور جتنی دیر رکوع میں ہیں، اگر ہم اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، سنتیں، نفلیں، تو خاص طور پر اس وقت ہمیں یہ اختیار ہے کہ جتنا چاہیں اطمینان سے نماز ادا کریں، تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھ لیں ربنا لک الحمد کے بعد. اور بعض روایات میں اس کے علاوہ بھی دعائیں آتی ہیں، ملا السماوات و ملا الارض، اور جو دعائیں ہیں ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ کتنا اطمینان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا اس میں، اور کس قدر اطمینان سے آپ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر یہ ساری دعائیں یا دعا ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور بعض اوقات کافی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے، اور اس کے بعد پھر آدمی سجدے میں جائے. اب جب سجدے میں جائیں گے تو یہ سجدہ جو ہمیں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ماتھے اور اپنی پیشانی، اپنی ناک کو ہم ٹکا رہے ہیں زمین پر، لیکن میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ سجدہ معمولی دولت نہیں ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر آدمی اس ایک سجدے کو صحیح طور پر ادا کر لے تو در در کے سجدوں سے آدمی بچ جاتا ہے. ادھر ادھر کے دروازوں پر جو ہم اپنی پیشانیاں جھکائے پھرتے ہیں، تو ہمیں پھر ان سے نجات مل جاتی ہے. تو یہ ایک سجدہ واقعتا جسے ہم گران سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ فرض نماز ایک سجدہ جو ہے وہ گنا جب ہے تو نمازوں میں کتنے سجدے ادا کیے جاتے ہیں؟ نماز ہر نماز کی ہر رکعت میں دو سجدے، اور آدمی کس قدر قرب حاصل کر لیتا ہے سجدے کے اندر اس کا ہمیں اندازہ نہیں. یعنی پوری نماز اپنی جگہ پر، لیکن نماز میں جو قرب حاصل ہوتا ہے، سجدے میں جو قرب حاصل ہوتا ہے، اتنا قرب کسی اور عبادت میں حاصل نہیں ہوتا. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج براد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب بزرگ تھے، اور ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، تو جب واپس جانے لگے تو فرمایا کہ میاں اشرف علی، تمہیں کیا بتاؤں، جب سجدے میں جاؤں ہوں تو ایسا لگے ہے جیسے اللہ میاں نے پیار کر لیا. یہ ساری بات محبت کی ہے. جس کے دل میں جتنی مٹھاس ہو، جو جتنی عقیدت اور محبت سے سجدہ کرے، اور اللہ رب العزت کی عظمت جس قدر دل میں ہوگی اس قدر محبت آدمی کے دل میں آتی ہے. میں آپ سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا کہ بعض اوقات آدمی نماز پڑھتا ہے، اس میں اگر اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف کر لے، جس کو خشوع کہتے ہیں، اور اس کو میں پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں، تو دل کی توجہ اگر ہماری اللہ کی طرف ہو جائے اور ہم پھر نماز پڑھیں صحیح طور پر، تو پھر آدمی نہ دائیں دیکھ سکتا ہے نہ بائیں، اسے توجہ، اسے فرصت ہی نہیں ہوگی. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے، کیا مجھ سے بھی اچھا کچھ نظر آ رہا ہے؟ دائیں بائیں کیا دیکھ رہا ہے؟ کوئی پنکھوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی مسجد کی لائٹوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی مینار کو دیکھ رہا ہے، اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے، کیا مجھ سے بھی کچھ اچھا نظر آ رہا ہے تجھے جو ادھر دیکھ رہا ہے؟ اب آدمی اگر اس کا تصور کرے، دل میں خیال آ جائے، فوراً کہے نہیں، اللہ آپ سے اچھا کون ہو سکتا ہے. اپنے خیال کو آدمی فوراً لے آئے گا انشاءاللہ. اسی طرح بعض لوگوں سے، بعض بزرگوں سے میں نے سنا کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ یوں سمجھ لے کہ اللہ کے قدموں میں کر رہا ہے. یہ تصور اتنا لذیذ ہے اور اتنا عظیم ہے کہ آدمی پھر ادھر ادھر ہوتا نہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ قدموں سے اور جسم سے اور جسمانیت سے پاک ہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کے جو ہے دونوں قدموں میں کر رہا ہے سجدہ. اب بات یہ ہے کہ جب یہ تصور ہو تو پھر آدمی سجدے میں بھی ادھر ادھر نہ خیال لا سکتا ہے کوئی، اور نہ کچھ اور. یعنی کس قدر لذیذ تصور ہے یہ کہ آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے رب کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں. اسی لیے فرمایا کہ آدمی سب سے زیادہ قریب سجدے میں اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. تو حضرت مولانا شاہ فضل گنج براد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بتا دیا کہ کیا فرماتے، کہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیار لے لیا، لیکن یہ اسی کو محسوس ہوتا ہے جس کا دل کا قبلہ درست ہو گیا ہو، تو واقعتاً پھر ایسا محسوس ہوتا ہے. اور حضرت شاہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کیا، ہمارے سجدے کیا، اور ہمارے رکوع کیا، اور ہماری نمازیں کیا، لیکن حضرت یہ فرمایا کرتے تھے، اور بار بار بھی اس کو میں بھی اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آدمی اس سجدے کو معمولی چیز نہ سمجھے، یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا سجدہ کیا ہے، تو ایسا ایسے ٹھونگے مارنا ہے، فرمایا کہ جیسا بھی ہے، جیسا بھی ہے، چاہے اس میں خیالات ہی بھرے ہوئے کیوں نہ ہو، فرمایا کہ جو شخص ایسا کہتا ہے وہ مجھے اس قسم کا ایک سجدہ مجھے کر لے، کر سکتا ہے کیا؟ یعنی ایسا سجدہ جس میں خیالات بھرے ہوئے ہوں، جس میں آدمی کی سوچیں ادھر ادھر گئی ہوئی ہوں، اور جس کو وہی سمجھ رہا ہو کہ یہ سجدہ کیا ہے ہمارا، یہ صرف ایک ٹھونگ مارنا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ بھائی اس قسم کی ٹھونگ ایک ہمیں بھی مار لو، یعنی ہمیں بھی، ہمارے آگے بھی ایسا سجدہ کر لو، تو آدمی کرے گا؟ کہے گا نہیں بھائی، سجدہ کیسے کر سکتا ہوں، سجدہ تو صرف اللہ رب العزت کے لیے، میں آگے آپ کے کیسے جھک سکتا ہوں؟ تو فرمائیں کہ تم اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ سجدہ جیسا بھی ہے اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس لیے اس کی قدر کرو، اور جب قدر کرو گے تو اللہ دوسرے سجدے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے. اور میں نے پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھو، اگر کسی کی آپ تعریف کرو اور اس کو اس کی، آپ کی تعریف اچھی نہ لگ رہی ہو، ایک دفعہ سن لے گا، دو دفعہ سن لے گا، اس کے بعد کیا، بھاگ جاؤ میاں یہاں سے، تم مت آیا کرو یہاں پر. لیکن اگر آپ کی تعریف اس کو اچھی لگ رہی ہے تو بھگائے گا نہیں. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت کی ہم تعریف کرتے ہیں، آ کر ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں، سب اللہ کی تعریف ہیں. اگر اللہ رب العزت کو ہماری یہ نماز پسند نہ ہو اور ہماری نماز قبول نہ ہو تو ہمیں دوسری نماز کی توفیق نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہم سے ہماری زبان سے اپنی تعریف سن رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ بیان کرے اور میں سنوں, اگرچہ وہ محتاج نہیں ہے, وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں. ساری دنیا اگر ان کی تعریف کرنے پر تل جائے تو اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, اور اگر ساری دنیا چھوڑ دے اللہ کی تعریف نہ کرے تو ان کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی. ہم اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, اس لیے میرے عزیز بھائی جب ہم سجدے میں جائیں تو یہ سب تصور کر لیا کرو کہ اللہ رب العزت کو کر رہے ہیں, اور اس سجدے میں ہم سب سے زیادہ قریب ہیں اللہ کے اپنے. جب اس تصور کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ وہ سجدہ واقعتاً سجدہ ہوگا. اور پھر اس میں یہ ادب بتلا دیا کہ بھائی سجدہ جب آدمی کرے تو اپنی کوہنیاں پہلوؤں سے جدا رکھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ آپ سجدہ کرتے تھے تو بغل کی سفیدی آپ نظر آتی تھی, لیکن اس کا اتنا خیال رکھیں کہ نمازی کو تکلیف نہ ہو دوسرے کو. بعض لوگ اپنی کوہنیوں کو کھولنے میں اتنی شدت کرتے ہیں کہ دائیں بائیں کے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو ایسا نہ کریں. جب آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بے شک جس حد تک کر سکتے ہیں وہ کر لیں, لیکن یہ کہ جب نماز پڑھ رہا ہوں جماعت کے ساتھ اس میں اس کا اہتمام کریں کہ ہماری وجہ سے کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو. تو اس طرح سے آدمی, اور اس میں سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی اطمینان سے کہے, تین دفعہ, پانچ دفعہ, سات دفعہ, جتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. اور پھر سجدے سے اٹھ کر, اور اچھا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے آدمی اپنے دونوں گھٹنے زمین پر ٹکائے گا, پھر اپنے ہاتھ ٹکائے گا, پھر اپنی ناک, اور پھر پیشانی. اور اس میں بزرگان دین نے, فقہائے کرام نے جو بات لکھی ہے آسانی کے لیے, وہ یہ کہ جو حصہ اعضا کا زمین سے قریب تر ہے پہلے سجدے میں وہ جائے گا. تو گھٹنے سب سے قریب ہیں زمین سے, اس لیے گھٹنے پہلے رکھیے, پھر ہاتھ قریب ہیں, ہاتھ رکھیے, پھر ناک قریب ہے زمین سے, ناک رکھیے, اور اس کے بعد پیشانی. اس ترتیب سے یاد رکھنے میں سہولت رہتی ہے کہ بھائی جو حصہ بدن کا زمین سے قریب تر ہے سب سے پہلے وہ رکھا جائے گا سجدے میں. تو اس طرح اس ترتیب کے ساتھ ہم سجدہ کریں کہ پہلے گھٹنے, پھر دونوں ہاتھ, پھر ناک, اور پھر پیشانی. اچھا اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھیے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں سجدے میں اٹھ جائیں دونوں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس کا ذرا سا خیال ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اگر پورے سجدے میں ایک لمحے کے لیے بھی اس نے نہیں ٹکائے تو نماز نہیں ہوگی, اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی ٹکا لیے تو نماز ہو جائے گی, البتہ سنت کے مطابق نہیں. سنت یہ ہے کہ پورے سجدے کے دوران جو ہماری انگلیاں ہیں, پاؤں ہیں ہمارے, وہ زمین سے ٹکے لیں, ٹک جائیں. لیکن اگر کسی کے پاؤں اٹھ گئے لیکن اسے ٹکا لیے تو اگر ایک لمحے کے لیے بھی ٹک گئے تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی, اس کا خیال رکھیں. اور عادت نہ بنائے اس کی, کبھی اگر ایسا ہو جائے جب آدمی سن لے, عادت ڈالے کہ اپنے پیروں کو زمین پر رکھے, ٹکا کر رکھے, اور زمین میں بھی یہ خیال رکھے کہ جب رکھیں تو ہماری انگلیاں پیروں کی وہ قبلہ رخ ہو, سجدہ کرتے ہوئے بھی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو, سیدھا یوں نہ ہو, ہم سے انگلیاں جو رکھتے ہیں وہ یوں رکھتے ہیں, ایسے نہیں, بلکہ قبلے یوں ہوں گے, اس کو پیروں کو پھر موڑیں جس حد تک ہو جائے آسانی کے ساتھ. بعض اوقات اگر تکلیف ہوتی ہے بعض لوگوں کی تو اس تکلیف کا خیال کرتے ہوئے جس حد تک ہو جائے اس حد تک ہم اپنا انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں, اور جب سجدے سے اٹھیں گے تو اس کا برعکس کریں گے کہ پہلے پیشانی, پھر ناک, پھر ہاتھ, پھر گھٹنے, اس طرح سے اٹھیں. تو یہ طریقہ ہے سجدے میں جانے کا, اور اس میں سبحان ربی العالی جیسے کہ میں نے کہا کہ تین دفعہ, پانچ دفعہ, سات دفعہ, جتنی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں, اطمینان کے ساتھ تسبیح پڑھیے سجدے کی اور پھر اٹھ کر بیٹھ جائیے. اب دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھیے اور اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی, یہ دعا پڑھ لی. اب دیکھیے کتنا اطمینان آپ کو حاصل ہوگا اس میں بیٹھنے میں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کے بیٹھے نہ تھے اٹھ کے جانے لگے والی بات ہو جائے, کہ رکو سے سجدے سے سر اٹھایا. ابھی بعض لوگ تو پورے طور پہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں, خالی ابھی راستے میں ہی ہوتے ہیں فوراً واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ تو سجدہ ایک ہی شمار ہوتا ہے بھائی, اور جب ایک ہوا تو فرض ادا نہیں ہوا, فرض ادا نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوتی. اس لیے اس کا تو اہتمام کرنا چاہیے کہ سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے میں آدمی جائے. تو رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی. دیکھیے اب رب اغفر لی کا کیا مطلب, اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے, وارحمنی اے اللہ مجھ پر رحم فرمائیے, وعافنی اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما دیجئے, ورزقنی اے اللہ مجھے رزق عطا فرمائیے. مجھے آپ بتائیے کوئی چیز ایسی ہے جس کے ہم محتاج نہ ہو؟ کیا اللہ کی مغفرت کے ہم محتاج نہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے؟ کیا ہم اس کے رحم کے محتاج نہیں؟ کیا عافیت کے محتاج نہیں کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دے؟ اور کیا ہم رزق کے محتاج نہیں کہ اللہ ہمیں رزق واسع عطا فرما دے؟ ہر آدمی آج اسی کے لیے پریشان, صبح سے لے کر شام تک. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں بھی سکھائی ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگ. اور جب آدمی ذہن کے اندر ترجمہ بھی رکھتا ہو اور یہ سب کچھ سوچ کر مانگے تو پھر اس کا اطمینان اور زیادہ ہو جاتا ہے, اس کو خشوع مزید حاصل ہو جاتا ہے. تو اطمینان کے ساتھ دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں اور یہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں وہ آدمی پڑھے اطمینان کے ساتھ, اور پھر دوسرے سجدے میں جائے اللہ اکبر کہہ کے. اتنا اطمینان ہو آدمی کو. تو یہ وہ طریقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں, بتلائے ہیں. اب آدمی جتنی اپنی نماز میں خشوع پیدا کر لے. اور بات یہ کہ بھائی یہ نماز جو ہے اصل میں آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی کس طرح کے اسعاد و آسمانوں میں بلائے گئے, جنت و دوزخ کا مشاہدہ ہوا اور بہت سے مشاہدات کرائے گئے اور اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور وہاں خاص تحفہ جو آپ کو عطا فرمایا گیا وہ یہ نماز عطا کرو. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ میں نے تو معراج حاصل کر لی آپ کے پاس آ کر, لیکن میرے بندے کیسے معراج حاصل کریں؟ فرمایا کہ ان کے معراج نماز میں, اور نماز میں بھی خاص طور پر سجدے میں. جیسا کہ میں نے کہا سجدے میں جب آدمی جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہوتا ہے, بس یہ سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت سے میں قریب تر ہوں. تو اس طرح سے آدمی الصلاۃ معراج المومنین یعنی معراج بھی حاصل کر لیتا نماز پڑھ کر. تو نماز اگر ہمیں, اور ایک روایت میں آتا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں؟ نماز میں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا قیامت کے دن وہ نماز ہوگی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا عظیم الشان عمل ہے اور کتنا اہم عمل ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان جو چیز تمیز کرنے والی ہے وہ نماز, یعنی وہ نماز نہیں پڑھتا اور مومن نماز پڑھتا ہے. تو اس لیے نماز کی اہمیت ایسی ہے اپنی جگہ پر مسلمہ کہ اس سے کسی کو انکار نہیں. حتیٰ کہ بعض فقہا کے نزدیک تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں, اس حد تک شدت. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے کہ ان کا مسلک یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو پہلے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے, اور پھر بھی نہ پڑھے تو اس کو قید کر دیا جائے, اور قید رکھا جائے, یا تو نماز پڑھنا شروع کر دے یا قید رکھے جائے اور یہاں تک کہ پھر وہاں اس کا انتقال ہو جائے. اس حد تک اہم چیز ہے. باقی ائمہ کے نزدیک امام احمد ابن حنبل وغیرہ ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا آدمی مرتد ہے, کافر ہے, مسلمان ہی نہیں, لہذا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے, نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے, بلکہ جو ہے وہ ایسے کپڑے میں لپیٹ کے کسی کھڈے میں ڈال دیا جائے. تو اب اندازہ لگائیے کتنا عظیم الشان عمل ہے یہ, جس کو آج ہم نے معمولی چیز سمجھا ہوا ہے. ایک بات یاد آ گئی کہ دیکھیے شیطان کو اللہ نے راندہ درگاہ کیا ایک سجدہ نہ کرنے کی بنا پر. شیطان مردود ہو گیا اللہ کی بارگاہ سے, صرف ایک سجدہ اس نے نہیں مانا, حکم نہیں مانا اللہ کا. ہم یہاں صبح سے لے کر شام تک کتنے سجدے نہیں کرتے؟ اگر پانچ وقت کی نماز کوئی آدمی روزانہ نہیں پڑھ رہا تو کتنے سجدوں کا انکار کر رہا ہے؟ سوچو, معمولی بات تو نہیں. شیطان ایک سجدہ نہ کرے تو راندہ درگاہ ہو, اور ہم صبح و شام سجدے نہ کریں اللہ کو, کیونکہ حکم تو اللہ کا ہے نا نماز پڑھنے کا, کہ نماز پڑھو, یہ بھی تو حکم ہے جس طرح وہ حکم تھا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تب تو مسلمان نہیں رہتا، لیکن اگر انکار نہیں کرتا، مانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن غفلت کی بنا پر پڑھتا نہیں ہے، تو عمل اگرچہ کافرانہ کر رہا ہے لیکن کافر ہوتا نہیں. سمجھ؟ ایک روایت ہے نا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اس کا ترجمہ اصل میں کفر کے قریب ہو گیا، یعنی عمل کافروں جیسا اس نے کیا، لیکن چونکہ عقیدہ یہ ہے کہ پڑھنی چاہیے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو معاملہ یہی ہے کہ کافر نہیں ہوتا لیکن عمل کافروں جیسا اس نے کیا ہے، اس لیے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ بھائی نماز پڑھے. یہاں پر ایک بات اور ذہن میں آ گئی، مجبور کرنے پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمیں کسی مسلمان کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، قرآن مجید میں تو لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ زبردستی کر رہے ہیں صاحب نماز پڑھانے کے لیے، حالانکہ حکومت اسلامیہ کے اوپر یہ واجب ہے نماز کے لیے پابند کرے لوگوں کو. حکومت سعودیہ میں اب تو پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن جب نظام صلاۃ وہاں قائم تھا تو باقاعدہ، یعنی کچھ عرصے پہلے تک یہ تھا کہ اگر ان کو بے نمازی لوگ نظر آ جاتے تھے تو انہوں پکڑ کر لے جاتے تھے اور سزا یہ دیتے تھے کہ دور جنگلوں میں کئی کلومیٹر، 5-10 کلومیٹر دور چھوڑ آتے تھے اور وہاں سے خود پیدل آؤ، کیوں نہیں نماز. تو اب تک کچھ سال پہلے تک بھی یہ تھا وہاں پر، اب پتہ نہیں اس وقت ہے یا نہیں، لیکن بہرحال یہ حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری. تو بہرحال یہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے جبر نہیں ہے. اس آیت کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو مسلمان جبرن نہیں بنایا جائے گا. کوئی کافر عیسائی ہے، ہندو ہے، اس کو ہم زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے کہ صاحب ضرور تم مسلمان ہو جاؤ، جبر نہیں. یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے، لیکن جب داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اب لازمی طور پر نماز بھی پڑھنی ہے، زکات بھی دینا، سارے کام کرنے، اب تو اس پر واجب اور فرض ہے. بھائی کوئی آدمی اگر فوج میں نہ جانا چاہے تو ہمارے یہاں کوئی جبر تو نہیں کہ جائے، لیکن اگر داخل ہو گیا تو پھر اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر اس بات نہ مانے تو کیوں ہوتا ہے؟ کورٹ مارشل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بغاوت کر رہا ہے، اس کو کس نے کہا تھا کہ فوج میں آ جائے؟ لیکن جب آ گیا تو اب فوج کے جو قوانین ہیں اس کی پابندی اس پر لازم. نہیں کرے گا تو اس کا کورٹ مارشل کیوں ہوتا ہے بھائی؟ وہاں بھی تو کہنا چاہیے کہ بھائی ظلم ہے، زیادتی ہے، کوئی ظلم و زیادتی نہیں کہتا وہاں، لیکن دین کے جو معاملات ہیں، یہاں پر اگر کوئی کہا جائے کہ نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے ہر مسلمان مرد عورت بالغ عاقل پر فرض ہے، تو یہاں فوراً آ جاتا ہے کہ صاحب دین پر زبردستی نہیں، آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں تو ٹھیک ہے کہ آدمی حکمت مصلحت سے، محبت پیار سے لوگوں کو دین کی طرف لائے، لیکن جہاں تک حکومت اسلامیہ کا تعلق ہے، اس کی تو ذمہ داریوں میں سے ہے یہ کہ نظام صلاۃ بھی قائم کرے، نظام زکات بھی قائم کرے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو حکومت اسلامیہ پر لازم ہے. تو اس وقت پھر یہ کہنا کہ صاحب نماز پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے تو وہ غلط ہے، اس وقت مجبور کیا جائے گا. جہاں تک عام آدمیوں کا تعلق ہے تو وہ دوسرے کو محبت اور پیار کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے راغب کرے، ترغیب دے کے بھی نماز پڑھو، اور اس میں جو وعدے کیے گئے ہیں نمازیوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھا ہے، جو اثرات اور ثمرات ہیں اس کے، اس کو بیان کرے. اور پھر نہ پڑھنے والے کے لیے وہ وعیدیں بیان کریں کہ جو وعید ہیں، اس لیے ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. بہرحال یہ نماز سے متعلق چند باتیں میں نے عرض کر دی، اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے کچھ باتیں عرض کروں گا، آج کچھ کام ہے اس لیے بیان مختصر کیا، اور ناغا اس لیے نہیں کیا کہ آپ لوگ، بعض لوگ دور سے آتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ بالکل ہی ناغا ہو جائے. تو انشاءاللہ اگر چند باتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ ہماری اگر سمجھ میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرا دے تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے نجات کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے، اے اللہ آپ کو ہم اپنا محبوب بنا لیں، آپ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں، اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، اپنی عظمت ہمیں عطا فرما دیجئے، عقیدت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دے، ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ آپ ان کی جائز حاجتوں کو، دلی حاجتوں کو جانتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتك يا أرحم الراحمين۔